الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة الصف میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو کہ جو تم نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو ایسی بات جو کہ تم نہیں کرتے ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، صفیں بنا کر کے، جیسے کہ گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. اس کی تفسیر کے تحت حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول بیان فرمایا کہ یہ آیات نازل کب ہوئیں. فرماتے ہیں کہ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو روایت کر کے سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ معلوم ہو جائے، یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب اعمال ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں، تو ہم اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں گے. ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی. ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی. جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس سورت نے یہ بھی بتلا دیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی ایسی جاں بازی دکھائیں گے وغیرہ، جن میں ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں ہے. کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں ہے. اسے کیا معلوم ہے کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کر بھی سکے گا کہ نہیں. اس کے اسباب کا جمع ہونا، یعنی کوئی کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے، توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی چاہیے ہو سکتی ہیں، تو وہ اسباب جمع بھی ہو سکیں گے کہ نہیں. اور جو موانع ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رکاوٹیں زائل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. پھر خود اس کے دست و بازو اور اعضاء و جوارح، بلکہ قلبی عزم و ارادہ، کیا مطلب کہ اس کے اپنے ہاتھ بازو، اس کے اپنے اعضاء و جوارح جن سے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ اس کا اپنا جو قلب کا ارادہ ہے، جو عزم ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی بالکلیا، یعنی کل کے حساب سے اگر دیکھیں، کمال کے حساب سے دیکھیں، تو کوئی چیز بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو کام آپ کو آئندہ کل میں کرنا ہو، اگر اس کو بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ کی قید کے ساتھ بیان کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل فلاں کام کروں گا. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. سورہ کاف کی آیت مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی میں آپ کو جواب دے دوں گا ان سوالات کا، لیکن 15 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی روک لی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائے تھے، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. صحابہ کرام کی نیت و قصد خواہ دعوے کا نہ ہو مگر صورت دعوے کی تھی. یہ جو صحابہ کرام نے مل کے کہا تھا نا کہ جی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ احب الاعمال کیا ہے تو ہم ایسی ایسی جانبازیاں دکھائیں گے، ایسے ایسے جو ہے وہ ان کے وہ کر کے دکھائیں گے اس اعمال کو، تو فرما رہے ہیں کہ وہ کہ ان کی نیت میں یہ دعویٰ نہ بھی تھا نا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ترے خان سمجھ رہے ہوں، بہت بڑا 30 مار خان سمجھ رہے ہوں، نہیں، اگر ان کی نیت میں ایسی چیز نہیں بھی تھی لیکن پھر بھی اس قسم کے الفاظ کہنا یہ صورتاً دعوے کی شکل ہے، یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے بجز اس کے کہ اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دے. انشاءاللہ کام کو اللہ کے حوالے کرے، جس کو کہتے ہیں نتائج کو اللہ کے حوالے کرے، اور انشاءاللہ ساتھ کہے اس تنبیہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں. تو آگے جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تو اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ ما لا تفعلون کے ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، بظاہر تو اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے تم نے کرنا ہی نہیں ہے تو خامخواہ کیوں بولے چلے جا رہے ہو، جس سے ایسے کام کے دعوے کی ممانعت تو واضح ہو ہی گئی جس کو کرنے کا عزم و ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے، نام و نمود وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعے میں جن صحابہ نے یہ بات چیت آپس میں کری تھی، مذاکرہ کیا تھا، وہ ایسے نہیں تھے کہ دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کرنا شروع کر دیں، یہ تو صحابہ سے بعید ہے، یہ تو منافقین ایسا کام کرتے ہیں، تو صحابہ نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعے میں جن صحابہ نے مذاکرہ کیا وہ ایسے نہ تھے کہ دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کریں. اس لیے اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگرچہ دل میں عزم و ارادہ کام کرنے کا ہو، پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں کام کریں گے شان عبدیت کے خلاف ہے، بندگی کے خلاف ہے. اول تو اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے دعوے کرنے کی، بات اس کا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب موقع ملے کر گزرنا چاہیے. یعنی پہلے جو ہے نا سیاستدان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے چھپواتے ہیں کہ ہم نے یہ پلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے اوپر کرنا ہے، اس کے اوپر کرنا، کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن چھپ پہلے جاتے ہیں. تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، چھپو، چھپو نہیں، چھپو، کرنا ہے کر گزرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے ہر ایک کو، اگر ضرورت پڑ رہی ہے بتانے کی تب بتاؤ ورنہ نہیں بتاؤ. تو کہا کہ اگر کسی مسئلے سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر دے تو پھر وہ دعویٰ نہیں رہے گا. مسئلہ یعنی شرعی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کو کرنا ہی نہ ہو، یہ تو گناہ کبیرہ اور اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے. کبورا مقتن عند اللہ کا مصداق یہی ہے. اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ کرنے کا ہو، وہاں بھی اپنی قوت و قدرت پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا ممنوع و مکروہ ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے جو رکھی ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ جو ہے پچھلے ہفتے جو ہمارا یوتھ کا انڈرسٹینڈنگ قرآن پروگرام ہوتا ہے بچوں میں, جس میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے آج کل سورہ قصص کی, تو سورہ قصص کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن, کہ بے شک وہ ذات کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے, درادک الی معاد, وہ آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ, کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے, اور کیا بے سر و سامانی کا وہ عالم تھا, بھاگ رہے تھے مکہ مکرمہ سے اور پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے, باقاعدہ 100 اونٹوں کا ریوارڈ رکھا گیا تھا کہ ان کو پکڑ کے جو لائے گا اس کو اتنا اتنا ریوارڈ ملے گا, اور چھپ رہے تھے غار ثور کے اندر, پھر غار ثور سے نکل کر کے پھر آگے بڑھنا شروع ہوئے تھے, اور دشمنوں سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے زگ زیگ راستہ اختیار کر کے جا رہے تھے, لمبا راستہ. تو اس وقت جب مقام جحفہ پہ پہنچے تھے تو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف اپنا رخ کر کے فرمایا تھا, اے مکہ کی وادی, اس طرح سے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ لوگ نہ نکالتے میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا. اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے, کعبۃ اللہ سے, کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہی کعبۃ اللہ ہے, تو میں ہرگز چھوڑ کر کے نہ جاتا. غمگین تھے, غمزدہ تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے اوپر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائے گا. فرض علیک القرآن, اس اللہ تعالیٰ نے جس نے کہ آپ کے اوپر اس قرآن کو فرض کیا ہے. تو اس کی تفسیر کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست نقطہ لکھا ہے, وہی بچوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے, اس آیت کے اندر ایک اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرض کا جو لفظ استعمال کیا نا, وہ کیوں استعمال کیا. پھر ہم نے تھوڑا اور بچوں کو سمجھایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نازل کرنے کے لیے نزلہ کا وقت لفظ استعمال کیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, وہاں پہ یہ تو نہیں فرمایا فرضنا علی, ہم نے تو فرض کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. یہاں پہ نزلہ کی بجائے فرض کا لفظ کیوں استعمال کیا, تو اس میں اشارہ یہ بیان کیا مفسرین نے کہ تمہارا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر تمہارے اوپر فرائض عائد کیے گئے ہیں, یا قرآن کی تفسیر جو کہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے, ان کے ذریعے سے تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں تم ان کو انجام دو, تم قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کے اوپر عمل کرو, یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. یو ڈو یور جاب, اور ہم کیا کریں گے, ہم آپ کو دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائیں گے, ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے, ہم آپ کو آپ سے چھینا ہوا یہ گھر واپس لوٹائیں گے, ہم آپ کو دنیا کے اندر سلطنت دیں گے, یہ ہمارا کرنے کا کام ہے, یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. حکومتیں چھیننا یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے, قبضہ کر لینا کہیں پہ جا کر کے, آپ وہ کریں جو آپ کو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے. اور یہی جو میسج ہے نا, یہ کانسٹنٹلی قرآن کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایک مقام نہیں ہے یہ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم پہلے بھی ریسنٹلی سنا ہے کہ سب سے زیادہ مشابہت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات سب سے زیادہ آپ کو قرآن کے اندر ملیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قال موسیٰ لقومہ, موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا, استعینوا باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے, واصبروا, اور ثابت قدم رہو صبر کے ساتھ, ایمان کے اوپر, اعمال کے اوپر, توبہ کے اوپر جمے رہو. صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, استقامت کے ساتھ جمے رہنا اس بات کے اوپر جس کا تمہیں حکم کیا گیا ہے کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کے اوپر جمے رہو. استعینوا واصبروا, تم یہ کام کرو, ان الارض للہ, بے شک زمین تو اللہ تعالی کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, اس زمین کا وہ وارث بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے عباد میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. والعاقبت للمتقین، صرف متقیوں کے لیے عاقبت ہے، آخرت صرف متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، زمین کا کچھ نہیں ہے، دنیا کی حکومت وہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی گائے کا پیشاب پینے والوں کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی پتھر کے بتوں کو پوجنے والوں کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی نبیوں کو قتل کرنے والوں کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، کبھی سورج کی پوجا کرنے والوں کو دنیا کی حکومت دے دیتا ہے. دنیا کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ یہاں کی حکومت دے دے. جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں کہ بھئی اس وقت چلانے کے لیے یہ لوگ موضوع ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت دے دیتے ہیں. آپ کو چلانا نہیں آتا، آپ کو دیں گا تو الٹا مزید فساد ہوگا، اس کے بارے میں بھی ریسنٹلی ہم بات کر چکے ہیں. آپ کے حوالے اگر دنیا کی حکومت کر دی ان حالات میں جن حالات میں آپ ہیں، یعنی مسلمان ہو، جن حالات میں تم ہو، اگر دے دی گئی نا، تم تو اس دنیا کو ڈبو کر کے ہی چھوڑو گے، تم تو اور جو ہے نا اپنے رشتوں کو اور قطع کرو گے. اچھا یہ تمہارے پاس دنیا کی حکومت نہیں ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، فرض علیک القرآن، قرآن کے فرائض کے اوپر عمل کرنا، دین کے اوپر عمل کرنا. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اب اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. اب لوگ اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ تو لوگوں کو ان ایکشن کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کچھ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بیٹھے رہو بس اور مراقبے کرتے رہو. آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ لوگ جو ہے نا بس جان نماز کے ہو کے رہ جائیں اور دین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، اقامت دین کی کوششیں چھوڑ دیں. جی نہیں، بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت جہاں پر اس طرح سے بات فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل بھی بتا دیتے ہیں. یہاں پر سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کہا، دعوے نہ کرو، جو تم نہیں کرتے ہو تم کہتے کیوں کرنے کے لیے، دعووں کی نفی فرما رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں ایسے الفاظ اختیار کرنے سے. اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اگلی آیت میں فرما رہے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں. کیا مراقبے کرتے ہوئے کوئی جانیں دے سکتا ہے؟ کیا مصلے کے اوپر نمازیں پڑھتے ہوئے کوئی قتال کر سکتا ہے؟ یہ تو جہاد کی سب سے زیادہ اونچی شکل ہے، اپنی جان جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر لگا دینا، گردنیں کٹوا دینا، صف باندھ کر کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی نفی کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ اللہ والے عمل کی نفی کرنے کو کہتے ہیں. جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، سر کٹانے سے پہلے سر جھکانا سیکھو. سر کٹانے کی باتیں کرنا بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر، بڑا اس کے اندر خون کھولتا ہے، بڑا جوش و جذبہ آتا ہے. جیسا کہ آج کل کے لونڈے لپاڑے ہی کہوں گا میں ان کو، نوجوان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بڑا اچھا لفظ ہے نوجوان، ایک ڈیگریڈنگ لفظ جو ہے نا لونڈے اور لپاڑے، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ جو کہ ہر وقت سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن سر جھکانا نہ آتا ہے، نہ سیکھا ہے، اور نہ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ جو جذباتی اقوال ہیں نا، ان کو ہمارے رب نے ناپسند کیا ہے. نہ کرو اس قسم کی باتیں، تم اطاعت گزار بنو، بات ماننے والا بنو. تمہیں مراقبے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، مراقبے کرو. جس وقت تمہیں باہر جا کر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جا کے لوگوں کی مدد کرو. جس وقت تم کو دعوت و تبلیغ کے لیے کہا جا رہا ہے، جا کے دعوت و تبلیغ کرو. جس وقت تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے گا، اس وقت جا کے جہاد کرنا. لیکن ایسا ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں. ایک تو شیطان روکتا ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے روکتا تھا، شیطان کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو روز اول سے انسان کا دشمن ہے، ہمیشہ روکا کرتا تھا. لیکن دوسری چیز جو کہ پہلے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی شاید، لیکن اس دور کے اندر نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سو مچ سو کہ کسی شاعر نے یہاں تک لکھ دیا، ہمارے حضرت نے بھی وہ نظم پڑھی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، کہ شیطان نے جب انسان کا حال دیکھا نا تو کہنے لگا کہ کاش کہ میں سجدہ کر لیتا، کاش کہ میں آدم کو سجدہ کر لیتا، کیونکہ آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تو اب میری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود ہی کافی ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے۔ بڑی لمبی نظم تھی۔ کیوں ایسے کہا؟ کیونکہ اس دور کے اندر انسان کا جو نفس ہے نا، وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ گویا کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھائی تھی اس کلاس کے اندر بھی اور بعد میں بھی دوسری کلاسز کے اندر، کہ ہم دراصل باقاعدہ اپنی اولاد کی ذہن سازی ایسی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے ان کو ایسے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کی ذہن سازی ایسے کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بیٹا یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف، بیٹا یا بیٹی یو ہیو ٹو ہیو کانفیڈینس ان یور سیلف، یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور سیلف، یو کین ڈو اٹ، یس یو کین ڈو اٹ، ہے نا بھائی؟ یہ سارے الفاظ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اکثر تو باقاعدہ اس پہ اوپر دین کا سٹیمپ لگا کے کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے۔ ہاں دین کون سا؟ یہ سورہ صف کے علاوہ کوئی دین بنایا ہوا آپ نے جو کہ یہ کہتا ہے؟ سورہ صف کے اندر تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرما رہے ہیں، جو اس کا شان نزول ہے وہ تو ہمیں یہ نہیں بتا رہا، ہمارے تو ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے اولادوں کا ذہن کس طرف پھیر رہے ہوتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، یو کین ڈو اٹ، ٹرسٹ ان یور سیلف۔ تو کیا ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر نفس، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو ہم تو خود ذہنوں کو نفس کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں، نفس پرستی کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں، نفس پہ کانفیڈنس کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں، نفس کی پوجا کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کی بات ماننا، وہ کیوں مانے وہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ماننا کیوں مانے وہ اللہ کے رسول کی بات، میری بات ماننا کیوں مانے وہ آپ کی بات، وہ تو نفس کا بندہ بن رہا ہے، وہ نفس کا غلام بنا رہے ہیں آپ اس کو، اور پھر اسے یہ بڑی بڑی توقعات، نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ویسا نہ کرنا۔ تو یہ تعلیمی نظام جو ہے نا، یہ تعلیمی نظام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو سبجیکٹولی پڑھا رہے ہیں، ہاں جی وہ بچہ ہمارا جا رہا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ فزکس پڑھتا ہے اور سائنس پڑھتا ہے اور انگلش پڑھتا ہے اور اردو پڑھتا ہے اور اس میں انگریزی سیکھ لیتا ہے اور اردو بھی سیکھ لیتا ہے اور کہاں پہ اور کہیں پہ عربی سیکھ لیتا ہے اور کہیں پہ فزکس اور کیمسٹری اور میتھس وغیرہ سیکھ لیتا ہے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد۔ بس دین تو ہم اس کو بتائیں گے، دین تو وہ اچھی جگہوں سے لے گا خالی۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ جو ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا ہے نا، یہ کافروں نے بنایا ہے، یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایٹ لیسٹ انڈیا پاکستان کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر اس طرح کے اور لارڈوں نے بنائے ہیں یہ سسٹمز۔ انہوں نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، یہ باقاعدہ ذہن اور دل سازی کے لیے بنایا ہے، یہ بیوقوف لوگ نہیں تھے۔ ان کے ایجوکیشن کے اندر، ان کے کریکولم کے اندر بڑے بڑے پی ایچ ڈی سائیکیٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ انوالو ہوتے ہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، کیسے اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے، کیسے اس کو ایک خاص دھارے میں لے کر کے جانا ہے، ایک خاص ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں کہ ٹیچرز نے اب اس میسج کو، اس ڈائریکشن کو کیسے بچوں کو پورٹرے کرنا ہے، کنوے کرنا ہے، اس کو ٹیچر ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ اور کریکولم اس طریقے سے بنایا جا رہا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر مواد اس طریقے سے ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بچوں کی ایسے ذہن سازی ہو رہی ہو جیسے کہ وہ چاہتے ہیں ذہن سازی کرنا۔ ہم تو صرف جو ہے وہ گندی تصویروں پہ ہمیں ذرا سا اعتراض ہو جاتا ہے، تو جو دیندار لوگ ہیں نا، وہ گندی تصویریں جہاں بایولوجی کی بک میں آتی ہیں ان کو پھاڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ پاک ہو گئی۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ اس کریکولم کو کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہ مسلمان ہو گیا، یہ کریکولم چند صفحے پھاڑ کر کے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو الفاظ ہیں وہ شاید ان تصویروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سے وہ ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ٹیچر ہیں، ٹیچر کو اندر سے آپ کون سی پھاڑ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز ہے؟ ٹیچر کو آپ تزکیہ نفس کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے بچے کو پڑھانے سے پہلے تم اپنا ذرا تزکیہ بھی کر لینا، اللہ کا ذکر کر کے آیا کرو، پلا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، اس کے صفحے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے باطن کے اندر جو گند بھری ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں کیا ہم؟ تو چاہے آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیں، وہ بات آپ کے سامنے ہم نے کئی دفعہ کری ہے جو ہمارے حضرت کی ارشاد ہے بہت زبردست، کہ اگر ٹیچر بد دین ہو، کافر ہو، وہ قرآن پڑھائے گا لیکن طالب علم کو کافر بنا دے گا، قرآن پڑھا کر کے طالب علم کو کافر بنا دے گا. اور اگر ٹیچر اچھا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو وہ بائبل پڑھا کر کے اسٹوڈنٹ کو مسلمان بنا دے گا. اور ٹیچر کی اصلاح کی طرف ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ آج کل جو شور مچا رہا ہے دیندار حلقے کے اندر، نصاب اچھا کرو، نصاب اچھا، ہم نصاب اچھا بنائیں گے، اور کسی کی توجہ نصاب کی طرف نہیں ہے، نصاب کی طرف نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے مشائخ کو کبھی نصاب کو پیٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ نصاب اچھا نہیں ہے. ہمارے مشائخ وہی کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کے انبیاء نے کیا. یہ اللہ کے انبیاء کے صحیح وارث ہوتے ہیں. اللہ کے انبیاء نصاب بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے انبیاء بندے بنانے کے لیے آئے تھے، بندے سنوارنے کے لیے آئے تھے. صحابہ بنائے اللہ کے انبیاء نے اپنے. اس زمانے میں کون سا نصاب ہوتا تھا؟ ایک قرآن ہوتا تھا، اور قرآن ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب تو ہمارے پاس قرآن کے اوپر حدیثیں موجود ہیں، پوری کی پوری سیرت موجود ہے، سنت موجود ہے، اور ہم ہر وقت نصاب کو پیٹتے رہتے ہیں، نصاب نہیں ہے، نصاب نہیں ہے. بندہ ہوگا تو نصاب کا فائدہ ہوگا نا، بندہ ہی نہیں ہے تو نصاب کا کیا فائدہ ہوگا؟ بندہ ہی ایمان والا نہیں ہے، بندے کے کانسیپٹ جو ہیں وہ یو کین ڈو اٹ والے ہیں سارے کے سارے. تو کیا حق اس نے کسی بچے کو مسلمان بنانا ہے؟ تو دیکھیں، اگر ہم اس ٹرمینالوجی کو کم از کم اس سے تو توبہ کریں نا، اور ہم یہ ٹرمینالوجی استعمال کریں، بیٹا ہیو ٹرسٹ آن اللہ، ہیو کانفیڈنس آن اللہ، اللہ ول ہیلپ یو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ذہن کا رخ جو ہے وہ نفس کی طرف پھرنے کی بجائے اللہ کی طرف پھرے گا، اس کی نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر جمے گی، جس کو توکل کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا سوال اس کے سامنے کریں کہ بیٹا آپ کی نگاہ تو اللہ کی طرف لازمن ہونی ہے، کانفیڈنس آپ کو اپنے آپ پر نہیں کرنا، کانفیڈنس آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر کرنا ہے. تو اب وہ سوچے گا، اور پھر آپ اس کی ذہن کی سوچ کو اس کے سامنے رکھیں کہ پھر آپ کچھ نہیں کریں گے کیا؟ آپ بیٹھ جائیں، سو جائیں جا کر کے، یا صرف دعائیں کرتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں؟ تو پھر وہ کہے گا ہاں ابو، جب سب اللہ نے کرنا ہے تو پھر میں کیوں کروں کوئی کام؟ تو اس کے اوپر اس کو جواب دیں، نہیں، ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن کیوں کرنی ہے؟ وجہ بتائیں اس کی. اس لیے کرنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ تم نے محنت کرنی ہے، تم نے مجاہدے کرنے، تم نے ہر چیز کرنی ہے. تو اب جب یہ دوسرا والا ایسپیکٹ آئے گا تو پھر بچے کا رخ کس طرف جائے گا؟ اپنے نفس کی طرف جائے گا؟ نہیں، اب اس کا رخ کدھر جائے گا؟ اب اس کی ذہن کی سوچ جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف جائے گی، اللہ کے رسول کی طرف جائے گی. پھر وہ علم حاصل کرے گا، اس کو شوق ہوگا کہ میں سیکھوں تو صحیح کہ نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے، کیسی چیزوں کو ہینڈل کیا، کیسے ٹیکل کیا، کیسی محنتیں کریں. اس طریقے سے آپ اس کی پکچر کو کمپلیٹ کر دیں گے، اللہ کی طرف اس کی نگاہ کو پھیر کر کے، اس کی توجہ کو پھیر کر کے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں انٹرسٹ پیدا کر کے. اور جب نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر وہ جا کے دیکھے گا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی آہستہ آہستہ پیدا ہوگی، اور وہ اپنے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہے گا. کیونکہ جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ان کے فضائل کا پتہ لگتا ہے، ان کی عظمتوں کا پتہ لگتا ہے نا، تب محبت پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں محبت پیدا ہو جاتی. ان سے ہمارا کوئی ایسا فزیکل انٹریکشن تو نہیں ہے اب کسی کے ساتھ بھی، نہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، نہ نبی کے صحابہ کے ساتھ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے. تو اللہ کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی صفات کے معلوم ہونے سے بڑھتی ہے نا، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ ہونے سے بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ اپنی زندگی کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نہ لینا شروع کر دے گا۔ تو ایسے اپنے بچوں کے مزاجوں کو، ذہنوں کو مولڈ کرنا ہوتا ہے، جس طرف آپ مولڈ کر دیں گے وہ اسی طرف مولڈ ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ نے مولڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو مولڈ ہی چونکہ دنیا کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، نفس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس میں قصور تو ہمارا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے تو دین کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مجبوراً کبھی دیکھنا پڑے گا، وہ بھی سنتی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہر چیز کو ہم نے سنت کی روشنی میں ٹٹولنا ہے، اس کے اوپر رکھ کر کے ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کرنے کی چیز ہے کہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک شاعر نے حضرت مظفر وارثی رحمت اللہ علیہ، بہت پیاری نظمیں لکھی انہوں نے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذوق عطا کیا تھا، محبت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ آج اس موضوع کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، تو آج اس کے اوپر ذرا مضمون بھی بن گیا۔ تمہارے ایک دوست نے ماشاءاللہ مظفر وارثی رحمت اللہ علیہ کی ایک نظم بھیجی جو کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی نا بالکل پوری اترتی ہے، این اسی موضوع کے مطابق تھی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کا میسج بھی سامنے کھلا ہوا ہے، تو یہ نظم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کہاں سے اپنی ڈائریکشنز لینی ہے۔ فرماتے ہیں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ ہماری زندگی تو مدینہ منورہ میں ہے، وہاں سے زندگی کے جھونکے آئیں گے تب ہم زندہ ہوں گے، ورنہ ہم روحانی موت مر چکے ہیں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ مظفر وارثی نے تو یہ شعر کئی سال پہلے کہا تھا، لیکن اس وقت ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، اس کی صداقت 100% ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا ہے۔ مسجد نبی کھلی بھی ہے لیکن مواجع شریف کے اوپر نہیں جا سکتے، ہٹا دیا جاتا ہے اگر قریب بھی جانا چاہے تو۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے مٹا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بو بکر سے کچھ کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ عشق و وفا سیکھنی ہے، ابو بکر تیرے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ ابو بکر صدیق اور طوان کے عشق حرکت کے معاملات دیکھ، ایسا ہوتا ہے عشق، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے عشق سیکھنے کے لیے؟ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، روتا رو رونا روتے ہیں نا، دنیا میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہے ہیں اور کافر یہ کر رہے ہیں، کافر وہ کر رہے ہیں۔ فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق اعظم کا جو زمانہ تھا ذرا کچھ تو اس کی رمق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر، پھر دیکھ دنیا کیسے تیری ہوتی ہے، جیسے فاروق اعظم کی ہوئی تھی۔ تین بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی تھی۔ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ تیری شرم تیری حیا تو ختم ہو گئی، ہر وقت نامحرم کو دیکھتے رہتا ہے، ہر وقت بد نظری کرتا رہتا ہے، شرم و حیا کچھ سیکھ لے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی یونیورسٹیاں خود بھی جاتا ہے اپنی اولادوں کو وہاں بھیجتا ہے، کوئی دین کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تیری اولادیں وہاں جائیں گی مسلمان بھی رہیں گی کہ نہیں، رہ بھی گئیں تو ان کی اولادیں مسلمان رہیں گی کہ نہیں۔ کتنے لوگ وہاں گئے پڑھنے کے لیے، اولادیں کافر یا ملحد، دین کے اساس کے خلاف ہو چکی۔ دین بھی بنایا تو اپنی من مرضی کا دین۔ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. باب العلم, انا باب العلم وانا وعلی, انا مدینۃ العلم وانا وعلی بابها. نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ فرمایا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, منظر ذرا حسین کے کچھ کربلا کے لا. کہ کیسے ظالم کے خلاف درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی, تو زین العابدین سے فقرے دعا کے لا. ہمیں تو دعا مانگنی نہیں سمجھ میں آتی, مانگیں کیا اللہ تعالیٰ سے؟ پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھ سے دعا نہیں مانگی جاتی. سیکھو نا لوانوں سے جا کر کے دعا مانگنا. کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر, کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا. اس دور زمانے میں بھی اللہ کے اولیاء موجود ہیں لیکن ہم نہیں جانا چاہتے ان کے پاس. یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی, ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا. سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر, جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق, اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے اپنی اولادوں کا رخ بھی اللہ کی طرف پھیرنا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف پھیرنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیریں گے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف پھیریں گے. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. آج دنیا کے اندر ایسے اسباب بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف مایوسی مایوسی. ہم اتنے مشکل حالات میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جن حالات سے نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اسباب کے درجے میں, فکر کے درجے میں, کوشش کے درجے میں کوئی اسباب نظر نہیں آتے. اور ہم مزید اس دلدل میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر مایوسی صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو کہ اس مخمصے کے اندر مبتلا ہو کہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے ٹھیک کرنا ہے حالات کو, ہم نے دنیا کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے مسلمانوں کی حکومت کو قائم کرنا ہے. نہ تو وہ کر سکے گا نہ وہ کر سکتا ہے. لیکن جس کی نگاہ اللہ کے اوپر ہو اس کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے. بھئی میں نے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے, جو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں مجھے یہ دیکھنا ہے میں ان پہ کتنا عمل کر رہا ہوں. باقی دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ان الارض یورثها من یشاء, ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, یہ بندے اللہ کے بندے ہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, یہ ایسی جہنم کی آگ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بطور ایندھن کے استعمال کیا ہے. عجیب نقطہ, پتھر سب سے زیادہ سخت چیز کہلاتے ہیں, وہ آگ میں نہیں جلتے. اللہ تعالیٰ نے سختی کا اظہار کرنے کے لیے پتھر سے بھی پہلے انسان کا ذکر کیا. انسان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب کی بات نہیں مانتا, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوا ہوتا ہے. تو جہنم کا ایندھن پہلے انسان ہوں گے, یہ کافر مشرک نافرمان انسان, اس کے بعد پتھر ہوں گے. پتھر ان سے کم سخت ہوتے ہیں. کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, یہی قرآن بتاتا ہے ان پتھروں کے بارے میں. لیکن یہ انسان ایسا سخت ہو جاتا ہے اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس طرز کو استعمال کریں گے نا کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے کہیں گے بیٹا یو کین ڈو اٹ, یو ہیو کانفیڈینس ان یور سیلف اینڈ آل آف دیٹ, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر تو واقعی اس کو کامیابیاں مل گئیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو اس کو ملے گا, چاہے وہ کچھ کرے نہ کرے اس سے بہرحال ملے گا اس کو. تو اگر اس کو کامیابیاں مل گئی نا لیکن اس کی سوچ کا رخ اپنے نفس کی طرف ہے تو اس سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا. دیکھو میں نے محنت کری تھی, یس آئی کڈ ڈو اٹ اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. تکبر, خود پسندی, عجب, اور یہ ایسی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, پھر ان کو نکالنا جو ہے نا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یا یہ کہ اگر اس کو کامیابیاں نہیں ملیں گی, کیونکہ کامیابیاں تو ویسے بھی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, نہیں ملیں گی تو کیا ہوگا اس کے ساتھ, مایوسی کا شکار ہوگا. نو آئی کین ناٹ ڈو اٹ, سوری آئی ٹرائیڈ بٹ آئی فیلڈ, آئی کوڈنٹ ڈو اٹ, مایوس ہو جائے گا وہ. اب لگے نا اس کو مایوسی دور کروانے کے لیے اس کی, تو بھائی پہلے ہی اس کا خیال رکھے نا, اس کو سیدھا سیدھا بتائیں بیٹا اللہ تعالیٰ کین ڈو ایوری تھنگ. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ توقع رکھی ہے کہ ہم اس کی مان کر کے چلیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں. اس کو ڈیفائن کریں نا کامیابی ہوتی کیا چیز ہے, سکسس ہوتی کیا چیز ہے, یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے بچوں کو. بچہ سمجھتا ہے کہ جی اچھی سی جاب مل جائے گی, اچھی سی ایک آسانی کی جاب بڑی زندگی ہو جائے گی, لائف سٹائل اچھا ہو جائے گا, اچھی سی گاڑی آ جائے گی, اچھا سا بنگلہ آ جائے گا, دس از سکسس. اس ڈیفینیشن کو چینج کریں نا اس کی نظروں کے اندر, اس کے دماغ کے اندر. نو بیٹا دس از ناٹ سکسس. سکسس آخرت کی سکسس کو کہتے ہیں, اور اس دنیا کے اندر جو چیز سکسس ہوتی ہے وہ دل کا اطمینان کہلاتا ہے, اور وہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ کا حکم ماننا, اللہ والوں کا حکم ماننا, یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کو جب وہ ایک سرٹن ایج تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں, تب ان کی سوچ کا رخ صحیح ہوتا ہے. تو غلط ڈیفائن کرنی شروع کر دیں یا ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے بری بری ڈیفینیشنز ان کے ذہنوں کے اندر ڈالنی ہے, تو اب ان سے کیا توقع رکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آل مبارک. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اے کریم ارحم, تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوش فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں انگ انگ میں اپنے ذکر جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا بنانا چاہتا ہے ویسا بنا. اے اللہ جس طرح جیسے تیرے رسول بنانا چاہتے ہیں ویسا بنا. اے اللہ ہم تو یہ علم بھی کھو بیٹھے کہ تو ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے, تیرے رسول ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے. اے اللہ ہمارے اس علم کو کامل فرما. اے اللہ صحیح فرما. اے اللہ ہماری سوچ کو درست فرما. اے اللہ ہماری فکر کو صحیح فرما. اے اللہ ہم کب تک دنیا والوں سے مروب ہوتے رہیں گے اور تجھ سے مدد کی تمنا کرتے رہیں گے. اے اللہ ہمیں اپنی مروبیت عطا فرما. اے اللہ اپنی عظمت کا استحضار عطا فرما. اے اللہ ہم تیری غیرت کو للکارتے پھرتے ہیں. اے اللہ جب دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اے اللہ ان سے پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ان سے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ تیری غیرت کو للکارتے ہیں, اے اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ٹھکراتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس شرک کے اوپر ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہماری اس بدعقیدگی پر ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کیسے مانگتے ہیں, اے اللہ کیسے تجھے مناتے ہیں. اے اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ تو سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان تمام اعمال کی محبت نصیب فرما جن سے تیری محبت ملتی ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ جاہل ترین بندے ہیں، اے اللہ ناقص ترین ہیں، اے اللہ نفس کے پجاری ہیں، اے اللہ خواہشات کے پجاری ہیں، اے اللہ ہر چیز ہماری خراب ہو چکی، اے اللہ ہمارا باطن اور ظاہر سب کچھ بگڑ چکا، اے اللہ ہمارا خلیہ بگڑ چکا، اے اللہ ہماری عافیت کے ساتھ اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں پھر سے ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی قدر نصیب فرما، اے اللہ ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو چکے، اے اللہ شیطان کے ہاتھوں، اے اللہ ہم شکست خوردہ ہو چکے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ نفس کا بندہ بننے سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اے اللہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی بندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ درگزر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اے اللہ بہترین عافیت کے ساتھ بہترین اے اللہ تربیت فرما، اے اللہ بہترین ذہن سازی فرما، اے اللہ بہترین دل سازی فرما، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی نصرت و اعانت فرما، اے اللہ باطل قوتوں کے خلاف اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ اسباب کے درجے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اے اللہ تیرا جو حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے اللہ اس کے اوپر تو ابھی بھی ہمیں اختیار ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچا سکتے ہیں، اے اللہ ہماری اس میں مدد فرما، اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تعلیمی نظام کو اے اللہ اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں استوار کر فرما، اے اللہ ہمیں بہترین اساتذہ کرام نصیب فرما، اے اللہ بہترین پڑھانے والے نصیب فرما، اے اللہ جو دین اور دنیا دونوں کی اچھی سمجھ رکھنے والے ہوں، اے اللہ ہماری اولاد کی صحیح ذہن سازی کرنے والے ہوں، اے اللہ آپ سے ہماری اولادوں کو جوڑنے والے ہوں، اے اللہ نبی علیہ السلام سے جوڑنے والے ہوں، اے اللہ ہمیں اے اللہ ان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل ہے، تیرے لیے ہمیں نیک بنا دینا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دینا، اے اللہ ہمیں نیک بنا دینا، اے اللہ ہمیں نیک بنا دینا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے گناہوں کو چھڑوا دینا، اے اللہ ہماری آنکھوں سے گناہوں کو چھڑوا دینا، اے اللہ ہماری زبانوں سے گناہوں کو چھڑوا دینا، اے اللہ گناہوں کی نجاست کو ہمارے اوپر سے اے اللہ مکمل طور پر دور فرما دینا، اے اللہ ہماری مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا وقت پیش کیا اے اللہ اپنی فکریں پیش کری، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے باطل سے ہر قسم کے گناہوں سے شر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں عطا فرما، اے اللہ جزائیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما، اے اللہ اصلاح نیت نصیب فرما، اے اللہ اصلاح اعمال نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما، اے اللہ موت سے پہلے اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا نصیب فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ آنے والے حالات اے اللہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ پہلے تو ہم اشعار میں پڑھا کرتے تھے، اے اللہ مضامین میں پڑھا کرتے تھے کہ دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، اے اللہ اب یہ تنگی اے اللہ یہ ہماری اپنی گردنوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اے اللہ ہماری اپنی زندگیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اے اللہ ہم جو مرضے سے پہلے عمرے کیا کرتے تھے، اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے اوپر حاضری دیا کرتے تھے، اے اللہ یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا، اے اللہ ان نعمتیں ہم سے دور ہو گئیں، اے اللہ اللہ وہ مزے دور ہو گئے. اے اللہ وہ اپنے حضرت کی میت میں جا کے عمرہ کیا کرتے تھے. اے اللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے. اے اللہ وہ در بہت کیسے آئے گا. اے اللہ کیا وقت کبھی اب دوڑ کے واپس آئے گا یا نہیں. اے اللہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں. اے اللہ جو نعمتیں ابھی تک ہمارے پاس ہیں اے اللہ صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے اکابرین کی صحبت سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے راستے میں ہمیں اے اللہ ہماری رہنمائی کرنے والوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ روک ٹوک کرنے والوں سے اے اللہ ہماری خیر خواہی کے اندر اے اللہ ہمارے لیے دعائیں مانگنے سے مانگنے والوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اے اللہ نہ علم ہے نہ عمل ہے. اے اللہ نہ اخلاص ہے نہ ذکر ہے. اے اللہ نہ صحبت ہے نہ قربانی ہے. نہ عقل ہے نہ کچھ ہے. اے اللہ ہم تو بالکل ہی تہی دامن ہیں. اے اللہ ہم بالکل ہی فارغ ہیں. اے اللہ ہم بالکل ہی غافل ہیں. اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں لیکن اے اللہ ایک امید لگی ہوئی ہے کہ جو کمزور ترین ہوتا ہے اس کے اوپر بڑوں کی نگاہ زیادہ ہوتی ہے. وہ رحم کرتے ہیں اس کے اوپر. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دینا. اے اللہ ہماری اس تہی دامنی کے اوپر رحم فرما دینا. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا. اے اللہ معاف کر دینا. اے اللہ معاف کر دینا. اے اللہ بغیر عمل کے ہمیں معاف کر دینا. اے اللہ تیرے خزانے میں معافی کی کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے. اے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تو کریم پروردگار ہے. تو رحیم پروردگار ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما دینا. اے اللہ بن مانگے عطا فرما دینا. ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما. فتنہ مال سے جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے ایمان والوں کو تو نے اٹھا لینا ہے. اے اللہ ہمارے خاندان والوں سے اہل و عیال میں سے ایک کو بھی یہاں پہ نہ چھوڑ فرما. اے اللہ سب کو ایمان والوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لینا. اے اللہ کفر میں ایک کو بھی نہیں داخل کرنا. اے اللہ کفر میں کسی ایک کو بھی نہیں دھکا دینا. اے اللہ ہر ایک کے لیے اس دعا کو قبول فرما لینا. اے اللہ رحمت کے معاملے فرما دینا. اے اللہ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے. اے اللہ اس میں تو جیسے جیسے وقت کٹ گیا ہے. اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ روز محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اے اللہ دنیا میں بھی حشر فرما. اے اللہ آخرت میں بھی حشر فرما. اے اللہ انہی کی میت کے اندر اے اللہ جنت میں داخلے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ جو تو نے اپنے مشائخ کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. اے اللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں ہمارے بیوقوفیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم اس نسبت کو گواہ دینے کے در پہ ہیں. اے اللہ ہماری غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.